الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ جو قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے نا، ایسا لگتا ہے یہ اللہ نے ابھی اتاری ہے اور یقین جانے ابھی میرے دل میں آئی ہے. نظروں سے دیکھا بھی جا رہا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، اور اس کے محبت کا انداز کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الى النور، اس نے ان کو وہاں اندھیرے سے نکال کر یہاں روشنی میں پہنچا دیا. کون کس محفلوں میں ہوگا اور کن حالات میں ہوگا، کس گندگی میں ہوگا اور کس بے حیائی میں ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں کیا ہوگا، کس انداز میں ہوگا. لیکن سبحان اللہ، اور اندھیروں سے لے کر روشنی میں لے آیا ہے. مگر ساری رات تو اللہ کے اسی نعمت پہ شکر گزار دیا جائے تب بھی کم ہے. کیا میرا بس چلتا تھا. لیکن نہ جانے کون سی کس کی دعا قبول ہوئی، میرے ابا کی کسی تنہائی کی دعا قبول ہوئی، یا اللہ کو کوئی میری نیکی اچھی لگی کہ وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آیا. اللہ والی، ہم بھی تو انہی جیسے گرم خون رکھنے والے ہیں اور ہڈیوں میں گودا رکھتے ہیں اور دل کے اندر وہ جذبات اور خواہشات رکھتے ہیں، آنکھوں کی چمک رکھتے ہیں اور جیب میں پیسہ رکھتے ہیں، اور ممکن ہے ہاتھوں کے اندر اسلحہ چلانے کی صلاحیت بھی ہو. یہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں بٹھا دیا؟ کیسے اللہ نے وہاں سے چن نکالا ہے؟ جیسے اللہ کہتا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا. میری قدرت دیکھو، میری قدرت کہ بکرے کا دودھ، بھینس کا دودھ، گائے کا دودھ کتنے گندے ماحول میں ہوتا ہے. وہاں گوبر بھی ہوتی ہے، وہاں خون بھی ہوتا ہے، وہاں اندر نہ جانے کیا کچھ گندگی ہوتی ہے، لیکن میری قدرت دیکھو کیسے تمہیں صاف شفاف دودھ پلاتا ہوں. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا. اللہ ہے، کتنا باہر گند ہی گند ہے، کتنا گندی گند ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے وہاں سے چن کر یہاں پہنچا دیا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. مجھے تو اب کسی نوجوان سے امید نہیں کہ اس روشنی کے بعد پھر گندگی میں جائے. کوئی جائے گا بھائی؟ اللہ کی اس نعمت کی بڑی ناقدری ہوگی، اللہ کی اس نعمت کی بڑی ناقدری ہوگی. تو میں بھی یہاں بیٹھا ہی تھا تو یہ آیت فوراً آئی دل میں. یہ قرآن کا اعجاز ہے اور یہ قرآن کا حسن ہے. یہ قرآن کا حسن ہے کہ اس کی ہر آیت ایسی ہوتی ہے، بس اوقات لگتا ہے ابھی اترنی تھی اور ابھی اتری ہے. زندہ قرآن زندہ کتاب ہے نا، زندہ کتاب ہے، اور اس کے اندر زندگی ہے. جب اسے پڑھو ایسا لگتا ہے ابھی تازہ آئی ہے، ابھی تازہ آئی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، یخرجہم من الظلمات الى النور. ایک دور تھا جب یہ اس وقت اتری تھی تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی دے رہا ہے. اس زمانے میں اندھیرا کون سا تھا اور روشنی کون سی تھی؟ یہ نہیں کہ وہاں بجلی نہیں تھی اور انہیں ٹیوب لائٹ مل گئی، یا بجلی نہیں تھی انہیں موم بتی مل گئی، یا بجلی نہیں تھی انہیں کمکمے مل گئے. یہ روشنی تو مراد نہیں ہے نا. کیا مطلب ہے جب یہ قرآن کی آیت اتر رہی ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی دیتا ہے. وہ کون سی روشنی ہے؟ تو اندھیرا زمانہ جاہلیت کی زندگی ہے، اور روشنی اسلام کی خوبصورت زندگی ہے. یہی ہے نا، اندھیرا زمانہ جاہلیت کی زندگی. آپ بتائیے، جو جاہلیت کی زندگی اختیار کرے گا وہ روشن خیال ہوگا، تاریک خیال ہوگا؟ تاریک خیال ہوگا. اور نور روشنی اسلام کی زندگی، آپ بتائیے، جو اسلام کی زندگی اختیار کرے گا وہ تاریک خیال ہوگا یا روشن خیال ہوگا؟ آج ہم ایک فیصلہ کر لیتے ہیں اسی مجلس میں کہ زمانہ جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں جو رہنے والے تھے وہ تاریخ خیال تھے، اور محمد رسول اللہ کی زندگی اپنانے والے حضرات صحابہ وہ کیا تھے؟ وہ روشن خیال تھے. ہم پیچھے تاریخ میں چلے جاتے ہیں اس آیت کے پس منظر میں کہ جب یہ آیت اتری تو وہاں جاہلیت کی زندگی میں کیا کچھ ہو رہا تھا کہ دنیا، قرآن اسے تاریخ دور کہتا ہے اور وہاں کے ماننے والوں کو تاریخ خیال کہتا ہے. اور نئی زندگی کے اندر کیا خوبیاں تھیں کہ اسلام اسے، قرآن اسے روشن دور کہتا ہے اور ان کی زندگی کو روشن خیال لوگوں کی زندگی کہتا ہے. ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تو آج کے زمانے کی زندگی کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ تاریخ جاہلیت کی زندگی کہاں ہے اور روشن زندگی کون سی ہے، اور تاریخ خیال کون ہے اور روشن خیال کون ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب نبی آئے تو جہلیت کا دور تھا. وہاں جہلیت کی زندگی میں ایک بات بہت عام تھی، ان کے ہاں سب سے محبوب جانور پر کتا ہوا کرتا تھا. کتوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، کتوں سے بڑی محبت، ان کا محبوب جانور تھا کتا. روشن خیالی کا دور آیا محمد رسول اللہ کا. ایک انصاری ہے، ایک انصاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا گھر چھوڑتے ہیں، دوسرے انصاری کے گھر جاتے ہیں. یہ کئی دن تک ایسا ہوتا رہا. اس انصاری کو فکر ہوئی، کیا بات ہے، میرے گھر پہ نبی نہیں آتے، یہاں آتے. اللہ کے رسول نے فرمایا، میں اس گھر میں نہیں آتا جس گھر کے اندر کتا ہوا کرتا ہے. تو اس تاریخ خیال کے اندر ایک ادا کیا تھی؟ کتے سے بڑی محبت تھی. اور آج جسے دنیا روشن خیال کہتے ہیں ان کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ بچوں سے محبت کوئی نہیں، کتوں سے محبت ہے. بیوی سے محبت کوئی نہیں، کتے سے محبت ہے. دیکھو نا یورپ کے اندر کیا ہو رہا ہے. بیوی کو گھر سے نکال دیں گے، بچوں کو بھی نکال دیں گے، باپ کو بھی نکال دیں گے، کتے کو سنبھال کے رکھیں گے. تو بتائیے، یہ دور تاریکی کا ہے یا روشن خیالی کا ہے؟ تاریک لوگ ہیں یا روشن خیال لوگ ہیں؟ تاریخ لوگ ہیں، تاریخ. قرآن فیصلہ کر رہا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اس تاریخ زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں سود لیا جاتا تھا، سود پہ قرضے دیے جاتے تھے، سود پہ کاروبار کیے جاتے تھے. اب بتائیے، حلال کھانا اسلام کا حکم ہے اور تاریخ دور سود کا ہے. آج جتنا زیادہ کوئی سود لیتا ہے کہتا ہے اتنا روشن خیال ہے. کتنی اندھیر نگری ہے، کتنی اندھیر نگری ہے. زمانے جاہلیت میں کتے سے محبت تھی، سود ان کا لین دین تھا، اور تصویر ان کی زندگی کا حصہ تھا. تصویر، بت پرستی، تصویر سازی ان کی زندگی کا حصہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دل کی ٹکڑا رکھنے والی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سفر سے آئے، فاطمہ کے گھر کے باہر ایک کپڑا لڑکا ہے، حضور اندر نہیں آ رہے. بیٹی آئی، کہا ابا اندر کیوں نہیں آ رہے؟ کہا بیٹی، تیرے گھر کے چادر پہ تصویر بنی ہوئی ہے، محمد اس گھر میں نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ روشن دور لے کے آیا میرا نبی. روشن زندگی کے اندر تصویر سازی نہیں, وہاں تصویر سازی ہے. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. پھر اس زمانے جاہلیت میں اولاد سے نفرت تھی, اولاد سے نفرت تھی, اور آج بھی جاہلیت کے دور کے اندر کچھ جاہلیت کی زندگی ایسی ہے کہ پتہ چل جائے کہ بچی ہے تو اسے ضائع کر دیا جاتا ہے, اسے ضائع کر دیا جاتا ہے. وہ جاہلیت کے زمانے کے اندر ہر آدمی کے ہاتھ میں شراب ہوا کرتی تھی, ہر آدمی کے ہاتھ میں شراب ہوا کرتی تھی. اور بھی جاہلیت کی زندگی گزارنے والوں کے ہاتھوں میں شراب ہے. روشن خیال نہیں, یہ زبان کے بولوں کے دھوکے ہیں. جو جاہلیت کی زندگی تھی, جہاں آج وہ زندگی ہوگی, وہ تاریخ خیال ہے. وہ زمانے جاہلیت کی زندگی اختیار کرنے والے ہیں. روشن خیال کون؟ اللہ ولی الذین آمنوا, جو شراب سے نفرت کرتے ہیں, جو شراب سے نفرت کرتے ہیں. زمانے جاہلیت میں بدکاری تھی, بدکاری بدکاری تھی. اسلام کی روشنی آئی, اس نے بدکاری کو ختم کیا اور خوبصورت زندگی دی, نکاح کی زندگی دے دی, نکاح کی زندگی دے دی. اب بھی جو بدکاری کے اندر مبتلا ہے, وہ کبھی روشن خیال نہیں ہو سکتا. وہ دھرتی کا تاریک ترین انسان ہے, وہ جاہلیت کی زندگی اختیار کرنے والا ہے, جاہلیت کی زندگی اختیار کرنے والا. وہاں زمانہ جاہلیت میں قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. وہاں عورت کی حیثیت کوئی نہیں تھی, ایک ٹیشو پیپر کی طرح کسی نے استعمال کی, پھینک دیا. اسلام آیا, اس نے عورت کو عزت بخشی ہے. یہ ماں ہے, اس کے قدم کو قدم تلے جنت ہے. یہ بیوی ہے, یہ زندگی کا بہترین ساتھی ہے. یہ بیٹی ہے, یہ بیٹی ہے باپ کی عزت ہے. یہ بہنا ہے, یہ بھائی کی آبرو ہے. یہ اسلام نے دیا. اس لیے وہاں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. وہ بھرے بازار میں بغیر لباس دوپٹے کے اور بغیر جسے کہیں کہ حیا کی چادر کے کھلے عام گھومتی. اسلام کیا کہہ رہا, ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, جاہلیت کی طرح باہر نہ نکلنا کہ تیرے جسم پہ کپڑا کوئی نہیں, تیرے سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں, تیرے چہرے پہ حیا کی چادر کوئی نہیں. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, ایسا نہ کرنا میرے عزیزو. جہاں جہاں اسلام آیا, اسلام آیا, اس نے عورت کو عفت کی چادر پہنا دی, پاک دامنی کی چادر پہنا دی. تو اسلام میں حیا کی چادر اپنانے والے روشن خیال ہیں, تاریخ خیال نہیں. لیکن میرے عزیزو, اب گنگا الٹی بہ رہی ہے, اور ساری گنگا الٹی بہ رہی ہے. اب مسلمان اپنا سال اسے یاد کوئی نہیں, عیسائیوں کا سال یاد ہے. ساری گنگا الٹی ہو گئی. جو اچھائی تھی وہ برائی بن گئی, جو اپنی تھی اسے چھوڑ دیا, جو غیروں تھی اسے اپنا لیا, جو غیروں کی تھی اسے اپنا لیا. مسلمانوں کا سال کب شروع ہوتا ہے؟ یکم محرم الحرام, یہ مسلمانوں کا سال کا پہلا مہینہ. پھر محرم کے بعد صفر, پھر ربیع الاول, پھر ربیع الثانی, پھر جمادی الاول, پھر جمادی الثانی, پھر رجب, پھر شعبان, پھر رمضان, پھر شعوال, پھر ذی قعدہ, اور پھر ذی الحجہ. کتنے مہینے ہو گئے؟ تو مسلمانوں کا پہلا مہینہ یکم محرم الحرام ہے, مسلمانوں کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے, ذی الحجہ کا مہینہ. دیکھو نا, آج میرا نوجوان اپنے مہینوں کے نام بھی کوئی نہیں جانتا. بلکہ میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا, اللہ آپ کو بار بار حرمین شریفین لے کے جائے. وہاں دو گھڑیاں لگی ہوئی ہیں, دو گھڑیاں. ایک گھڑی پہ یہ مروجہ وقت ہے, جیسے 11:15 بج رہے ہیں, یہ مروجہ وقت. اور ایک گھڑی پہ مسلمانوں کا وقت بھی ہے, مسلمانوں کا وقت. یہ وقت عیسائیوں کے انداز کا ہے. مسلمانوں کے دن, نئی تاریخ کا آغاز مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے, اور اس کا دن ختم ہوتا ہے مغرب پر. مغرب کے بعد نئی تاریخ. اس لیے حرمین مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں, یعنی بیت اللہ میں, وہاں مغرب کی آزان ٹھیک 12 بجے ہوتی ہے پورے سال, ٹھیک 12 بجے. اور عشاء کی نماز ٹھیک 1:30 بجے ہوتی ہے, ٹھیک 1:30 بجے. کہ مسلمانوں کا دن نئی تاریخ مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور دن کی اختتام تاریخ کا اختتام مغرب پہ. یہ عیسائیوں کی زندگی ہے جس نے اتنا غلبہ پا لیا کہ ہم اپنا وقت بھی بھول گئے, اپنا سال بھی بھول گئے, اپنی تاریخ بھی بھول گئے اور اپنے مہینے بھی بھول گئے, اپنے مہینے بھی بھول گئے. یعنی ایسا غلبہ ہوا کہ ہم اپنی تہذیب ہی بھول گئے, اپنی ثقافت ہی بھول گئے, اپنا قیمتی ورثہ ہی بھول گئے کہ ہم ہیں کون. تبھی تو آج میرا نوجوان اگر چند عیسائیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں میں کھڑا ہو جائے تو پہچان مشکل ہے, اس میں مسلمان کون سا ہے, اس میں مسلمان کون سا ہے. اور میری بیٹی اور بہنا اگر غیروں کے صف میں کھڑی ہو جائے تو پہچان مشکل ہے کہ کس کو مسلمان ماں نے دودھ پلایا ہے, مشکل ہے. کس نے مسلمان ماں کی چھاتی کے ساتھ اپنا منہ لگایا, پہچان مشکل ہو گئی ہے, پہچان مشکل ہو گئی. سب کچھ بھولتے چلے گئے نا میرے عزیزو, اور ہمیں ذہن یہ بنا دیا گیا کہ آج جو اسلام کی زندگی اختیار کرے گا وہ تاریخ خیال ہو جائے گا. حالانکہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ سچ کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور. ایمان والوں کو اللہ اندھیروں سے نکال کر, یعنی جاہلیت کی زندگی سے نکال کر اسلام کی روشنی دے رہا ہے, تو اسلام کی روشنی والے تو روشن خیال ہوتے. اب کہتے نہیں یار اتنا اسلام میں ڈیپ نہیں جانا چاہیے, حالانکہ جتنا ڈیپ جائے گا اتنا روشن خیال بنے گا. عجیب الٹی گنگا چل رہی ہے, الٹی گنگا. حالانکہ جتنا آگے جائے گا اتنا روشن خیال بنے گا. اسی اسلام کی روشنی کے اندر تو اسے باپ کا پتہ چلے گا, باپ یہ ہے کتنی بڑی دولت. اسی اسلام کی روشنی کے اندر تو پتہ چلے گا ماں کتنی بڑی سعادت کی چیز ہے. اسی خوبصورت روشنی کے اندر, ایمان اسلام کی روشنی کے اندر تو پتہ چلے گا کہ میرے بڑے بھائی کا مجھ پر کیا حق بنتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا, کہا حضرت میری اماں اور ابا دونوں بسترے پہ پڑے ہیں اور معذوری کی حالت میں رہے ہیں, اور میں نے اپنے باپ کو کھلایا بھی پلایا بھی پہنایا بھی, اور یہاں تک کہ ان کی گندگی بھی بسترے سے میں نے اٹھائی ہے, اور یہ خدمت میں کئی سالوں سے کر رہا ہوں. میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے اور میں اپنی ماں کی خدمت اب بھی کر رہا ہوں اور اپنی سعادت سمجھ رہا ہوں, اپنی سعادت سمجھ رہا ہوں, تو کیا میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ فرمانے لگے, بیٹے بیٹے اگر ساری زندگی بھی تو ایسا کرتا رہے, ساری زندگی بھی ایسا کرتا رہے تب بھی تو اپنی اماں ابا کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ تیرے ماں باپ نے بھی بچپن میں یہی کیا. تو روتا تھا تو تجھے سینے سے لگاتی تھی, تو رات کی تاریکی میں سردی کے موسم میں گندگی کرتا تجھے صاف بھی کرتی سینے سے بھی لگاتی, تو بیمار ہوتا ایسا لگتا ان پر بھی بیماری طاری ہو گئی, تو بھوکا سو جاتا ان کی بھوک بھی ختم ہو جاتی, تو پریشان حال ہوتا ان کی زندگی کو بھی پریشانی گھیر لیا کرتی تھی, تو بھی یہ سب کچھ کر رہا انہوں نے بھی یہ کیا, لیکن فرق ہے تیرے لبوں پہ بول ہے اللہ ماں کو اٹھا لے, اور وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے لیکن ان کے لبوں پہ دعا تھی اللہ اس بیٹے کی عمر کو اور بڑھا دے. باپ یہ صرف تاریخ نہیں, روشن خیالی کی اسلام کی روشنی کے اندر باپ کی یہ عظمت سمجھ میں آتی ہے, باپ کیا چیز ہے, باپ کیا چیز ہے, ماں کتنی بڑی دولت ہے. وقضی ربک اللہ تعبدوا الا ایہ, وقضی ربک, سچ کہہ رہا ہوں اگر زمانہ جاہلیت کی تاریکی کسی نوجوان میں آ جائے, اور زمانہ جاہلیت کی تاریکی کیا ہے, زمانہ جاہلیت کی تاریکی کی کہ اس کے اندر سے حیا رخصت ہو جائے, بے حیائی ہو جائے, بے حیائی آ جائے, تو باپ کی عظمت کا خانہ اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے, ماں کا احترام کا خانہ اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے. یہ باپ کو یوں جواب دیتا ہے جیسے نوکر کو جواب دیا جاتا ہے, یہ ماں کے سامنے یوں زبان کھولتا ہے جیسے کسی باندی اور کسی نوکرانی کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جبرائیل امین آئے, جبرائیل امین, اور کہا جبرائیل, جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ مسا, قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول اعلم من السائل, رمیا جو سوال کر رہا ہے, جس سے پوچھا جا رہا ہے, پوچھے جانے والا سوال کرنے والے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اس نے سوال کا انداز بدلا, کہنے لگا ما امارتوا, اچھا قیامت کی نشانیاں ہی بتا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیاں یہ ہیں, انتلد الامت ربتہا, انتلد الامت ربتہا, تم دیکھو گے کہ مائیں اپنے آقا کو جنیں گی. کیا مطلب؟ ایسی اولاد پیدا ہوگی جو باپ پہ ایسے حکم چلائیں گے اور ماں پر ایسے حکم چلائیں گے جیسے لوگ اپنے غلاموں پہ حکم چلا کرتے ہیں. ہاں میرے عزیزو, جب نوجوانوں کی زندگیوں میں تاریکی آئے گی جاہلیت کی, اندر سے حیا رخصت ہو جائے, ان کی آنکھیں گندی ہو جائیں, ان کا شباب گندا ہو جائے, ان کا گرم خون ناپاک ہو جائے, ان کی ہڈیوں کا گودا غلط استعمال ہونے لگ جائے, تو پھر ماں باپ کی عظمت کا خانہ دلوں سے نکل جایا کرتا ہے, دلوں سے نکل جایا کرتا ہے. حالانکہ ایمان کی روشنی کیا بتا رہی ہے؟ یہ تو جاہلیت کی زندگی ہے, باپ سے نفرت کرنا, ماں سے نفرت کرنا. تبھی تو مغرب کی زندگی میں ابا اما اولڈ ایج ہوم میں, وہ وہاں بیٹا اپنے گھر پہ, باپ اپنے گھر پہ, وہاں تو قانون بن گیا 19-20 سال کے بعد بیٹا باپ کے ساتھ رہے تو شرم کی بات ہے. وہاں تو زندگی جاہلیت کی ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ مسلمان جسے ایمان کی روشن زندگی ملی ہے, اسلام کی روشن زندگی ملی ہے, وہ بھی غیروں کے چکر میں ایسا پڑا کہ سمجھ رہا اس میں روشن خیالی ہے, اس نے بھی اپنے باپ کو چھوڑنا شروع کر دیا, اس نے بھی اپنی ماں کو دھکے دینا شروع کر دیے. حالانکہ اللہ کہہ رہا وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا اياه, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ نے جب اپنی بات کی ایک جملہ کا بس, اللہ تعبدوا الا اياه, اور جب اماں ابا کی بات آئی تو سات جملے کہے. یہ بھی خیال کرنا اور یوں بھی خیال کرنا اور ایسا بھی خیال کرنا اور یوں بھی رعایت کرنا اور یوں بھی برتاؤ کرنا اور ساری باتیں کہہ کر آخر میں کہا یہ سب کچھ بھی کرتا رہے تب بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ سے کہے اے مولا جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ شفقت بھی, تم بھی ان کے حق رحم کا معاملہ فرما دے. ایک باپ اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھا ہوا صحن میں, سامنے ایک کوا ہے, کوا. تو باپ نے بیٹے سے پوچھا, جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی ساری توانائی اس کی زبان پہ آ جاتی ہے اور اس کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ بولے اور دنیا سنے, وہ بولے اور دنیا سنے. بوڑھا ہو گیا تھا, اس نے بیٹے سے کہا بیٹے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابا کوا ہے. پھر پوچھا بیٹے کیا ہے؟ کہا کوا ہے. پھر پوچھا کہا کوا ہے نا. ایسا ایسا تلخی بڑھتی چلی گئی. دو چند سوالوں کے بعد بیٹے نے باپ کو ڈانٹ دیا, باپ کے آنکھوں سے آنسو, اور ان آنسوں کے ساتھ وہ اندر گیا, پرانی ڈیری اٹھا کے لیا. کہا بیٹے بچپن میں تو بھی یہاں بیٹھا تھا, میں جوان تھا لیکن میں تیرا باپ تھا, میں بھی یہاں بیٹھا, تو معصوم بچہ تھا, تو نے سوال کیا میں نے جواب دیا, پھر سوال کیا پھر میں نے پیار سے جواب دیا. جو جو تو سوال کرتا چلا گیا میرے پیار میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا. تو نے 16 مرتبہ جواب سوال کیا, میں نے 16 مرتبہ جواب دیا. لیکن بیٹے یہ فرق ہے باروں بیٹے میں کہ میں دو چند سوال کروں پر تیرا لہجہ ہی بدل گیا, لہجہ ہی بدل گیا. میرے عزیزو اللہ ماں باپ ناراض ہو جائیں آخرت وہ دور کی بات ہے. لکھ لو اس کو دل کی تختی پر, جس کا ماں باپ اس سے ناراض ہو جائے, ہاں جس سے ماں باپ, وہ دنیا کے اندر بھی خوار زندگی گزارتا ہے, اس کے رزق میں کبھی برکت نہیں ہوتی, اس کے رزق میں کبھی برکت نہیں ہوتی, کبھی وہ سکون سے دنیا میں نہیں رہا کرتا, کبھی زندگی سکون سے نہیں گزرا کرتی. لیکن یہ تو روشنی صرف اسلام کے روشنی سے مل سکتی ہے. یہ تاریک زندگی سے نہیں ملتی جو آج میرے ارد گرد چھائی ہوئی ہے, چھائی ہوئی ہے. آج میرا بچہ نوجوان جتنا آگے پڑھتا ہے, جتنی ڈگریاں لیتا ہے, ایسا لگتا ہے اتنا باپ سے بیزار اور ہوتا چلا جاتا ہے, اتنا باپ سے بیزار ہوتا چلا جا رہا ہے. دوسری طرف میرے عزیزو اسلام کی روشنی بتاتی ہے بیوی کی زندگی, میاں بیوی کی زندگی. اسلام کی روشنی بتاتی ہے کہ بیوی سے پہلے بھی اس کی جوانی بھی کسی کی امانت ہے، اس کا شباب بھی کسی کی امانت ہے. یہ صرف ایمان کی روشنی بتاتا ہے، ورنہ اگر زمانہ جاہلیت کی زندگی اختیار کرو گے تو میرے عزیزو پھر کبھی بھی ازواجی زندگی کا لطف نہیں مل سکتا، ازواجی زندگی کا لطف کبھی نہیں مل سکتا. یہ صرف اسلام کی روشنی والوں کو نصیب ہوتا ہے. ورنہ ایک انسان جب اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے کہ یہ دنیا میں انسان اتنا کھائے گا اور یہ دنیا میں انسان اتنا پیے گا، اگر یہ انسان اس کھانے کو حلال کے بجائے حرام کھا لے اتنے حلال سے محروم ہو جائے گا، اور یہ پینا حلال کے بجائے حرام پی لے اتنا حلال پینے سے محروم ہو جائے گا. اسی طرح اللہ نے جوانی کے مزے کی بھی ایک مقدار رکھی ہے، اور اگر اس نے جوانی کے مزے حرام میں لگا دیے تو یہ حلال کی لذت سے محروم ہو جائے گا، حلال کی لذت سے محروم ہو جائے گا. اگر اسے اسلام کی روشنی ملتی تو یہ اپنی آنکھوں کو گندا نہ کرتا، اپنا شباب داغدار نہ کرتا، اپنے دل کے اندر دوسروں کی بیٹیوں کی تصویریں نہ رکھتا کہ میری اگلی زندگی گندی ہو جائے گی، ناکام ہو جائے گی. یہ صرف ایمان کی روشنی بتاتا ہے. مغرب کی زندگی میں نہیں ہے، تبھی تو وہاں ہر تیسری عورت کو طلاق ہے اور ہر دوسرا بچہ حلال کا نہیں ہے، حرام کا ہے. ان کے پاس وہ سرمایہ ہی نہیں رہا جس سے گھر بنا کرتے تھے، جس سے ازواجی زندگی کامیاب ہوا کرتی تھی، جس میں خاندان اکٹھے ہو، ان کے پاس وہ دولت ہی نہیں ہے. یہ صرف اسلام کی روشنی کے اندر یہ دولت موجود ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں سے پیار کرتا ہے، اسے اندھیروں سے نکال کر، جاہلیت کی زندگی سے نکال کر اسلام کی روشن زندگی اختیار کر. تو میرے عزیزو جو جتنا اسلام کو اپناتا ہے وہ اتنا روشن خیال بنتا ہے، اتنا روشن خیال بنتا ہے. ہاں اس زمانے کے اندر بھی جب جاہلیت کا زور تھا، جاہلیت کا زور تھا تو سچے روشن خیالوں کا مذاق اڑایا جایا کرتا تھا. اس زمانے جاہلیت میں مرد کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر. یہ جاہلیت کی روایت تھی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شرم و حیا کے ساتھ ایک دور جگہ جا کر پیشاب کرنے لگے تو ایک شخص آیا اور مزاح کرنے لگا، کہنے لگا انظروا الی ھذا یبول کما تبول المرأۃ، دیکھو دیکھو اس کو یہ ایسے پیشاب کر رہا جیسے عورتیں پیشاب کرتی ہیں. یعنی زمانہ جہلیت میں عورتیں بیٹھ کے پیشاب کیا کرتی تھی اور مرد کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ جب تشریف لائے انہوں نے مردوں سے بھی کہا تم بھی شرم و حیا کے ساتھ بیٹھ کر اور اپنی ٹانگیں بچا کر، اپنا لباس بچا کر تم بھی بیٹھ کے کیا کرو. لیکن اس زمانے کے اندر بھی میرے نبی کا مذاق اڑایا جا رہا اور کہا جا رہا انظروا الی ھذا، دیکھو دیکھو اس کو یبول کما تبول المرأۃ، یہ ایسے پیشاب کر رہا جیسے عورتیں پیشاب کرتی. یعنی وہاں اچھائی کو برائی کے انداز میں جہلیت، جاہل جاہل جو ہوتا ہے. تو آج بھی میرے عزیزو جو میرے نبی کی زندگی اختیار کرتا ہے لوگ ان پہ جملے کستے، ارے یہ کیا ہو گیا، اس نے کیسی شکل پہنا لی، اس نے کیسا لباس پہن لیا. بلکہ آج تو میرا نوجوان اتنا گھبراتا ہے، اتنا گھبراتا ہے کہ کالج کے اندر جب اللہ کا منادی اسے آواز دیتا ہے اللہ اکبر اور یوں کہتا ہے او حی علی الصلاۃ، او حی علی الفلاح، جلدی آؤ کامیابی کی طرف. ہاں یہ اس کے کانوں سے یہ آواز ٹکراتی ہے، لیکن یہ شرماتا ہے اگر میں اٹھ کے چلا گیا تو لوگ کیا کہیں گے. یہ شرماتا ہے اگر میں اٹھ کے چلا گیا تو لوگ کیا کہیں گے. جو ایک یہودی نے کیا وہی کام اس نے کیا، اذان ہندو نے بھی سنی، مسلمان نے بھی سنی، دونوں نہیں اٹھے. اس مسلمان نے وہی کام کیا جو کہ ہندو نے کیا، اس مسلمان تاجر نے وہی کام کیا جو یہودی تاجر نے کیا، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا. اس مسلمان تاجر نے وہی کیا جو ایک عیسائی نے کیا، وہ بھی نہیں اٹھا، یہ بھی نہیں اٹھا. اس طالب علم نے وہی کیا جو ایک ہندو نوجوان طالب علم نے کیا، وہ بھی نہیں اٹھا، یہ بھی نہیں اٹھا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تو میرے عزیزو اللہ نے فضل فرمایا ہے، جیسے آج تاریکی سے نکال کر یہ روشنی کا ماحول دے دیا، گناہوں کی گندگیوں سے اٹھا کر یہاں. اس سے پہلے بھی اللہ نے ایک بڑا احسان کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے. ہم کیا کر سکتے تھے اگر کسی ہندو ماں کے گود میں ہوتے تو کچھ کر سکتے تھے؟ گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے اور اگر چائنا کی کسی عورت کے گود میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیا گندگی کھا رہے ہوتے، کیا گندگی کھا رہے ہوتے، چوہا بلیاں ہماری غذا ہوتی. لیکن سبحان اللہ، اللہ نے فضل فرمایا ہے، اللہ نے فضل فرمایا ہے کہ اللہ نے اس گندی زندگی سے نکال کر ایمان کی روشنی دے دی ہے. ہاں میرے عزیزو، جہاں اللہ کی اور بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کہ اللہ نے مسلمان ماں کے گود دے دی ہے. جب کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کر، تو کھانا کھاتے ہوئے ایک دعا پڑھی جاتی ہے کھانے کے بعد، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلم، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلمانوں میں سے بنایا، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا ہے، مسلمان. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. میرے عزیزو، جب یہ آنکھیں کھلیں گی نا اور اسلام کے سکے کی قیمت نظر آئے گی، اوہو، اسلام کے سکے کی قیمت، یا تو اندھیر نظر آئے، یا تو کھوٹی دنیا ہے، یا تو کھوٹا کھڑا ہے اور کھڑا کھوٹا ہے، اور یہاں تو عزت والا ذلیل نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور ذلیل دنیا کی نظروں میں عزت والا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے، ایک وقت آئے گا، اذ اتخذ الفیء دولا والغنیمۃ مغنما والزکاۃ مغرما وعلم الدین لغیر الدین واتى الرجل امراته وابقى امه واقصى اباه وادنى صديقه وظهرت الاسواج في المساجد وظهرت القينات والمغاضف وشربت الخمور ولبس الحرير واكل الربا وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم ولان اخر هذه الامه اولها فتربصوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا وقصفا وايات كتتابع كنظام قد يسلكوا فتتابع او كما قال عليه الصلاه والسلام. میرے نبی نے فرما، ایک وقت ایسا آئے گا، ایسا آئے گا کہ قومی مال کو ذاتی جاگیر سمجھا جائے گا، ہاں، زکات کو ٹیکس سمجھا جائے گا، اور دین کا علم دنیا مفادات حاصل کرنے کے لیے سیکھا جائے گا. واتا الرجل امراته وابقى امه، لوگ بیوی کی اطاعت کریں گے، ماں کو دھکے دیں گے. واقصى اباه وادنى صديقه، لوگ دوستوں کو خیرخواہ سمجھیں گے، باپ کو اپنا دشمن سمجھیں گے. واقصى اباه وادنى صديقه، ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے میرا دوست اچھا ہے، باپ دشمن ہے. واقصى اباه وادنى صديقه وظهرت الاصوات في المساجد، اور مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی، شور شرابہ ہوگا. اللہ کی عظمت دلوں سے نکلی، اللہ کے گھر کا احترام دلوں سے نکلا، جیسے کلب میں جاتے ہیں، جیسے پارک میں جاتے ہیں، وہی تماشا مسجد کے اندر بھی. وظهرت الاصوات في المساجد، مساجد میں آوازیں بلند ہو جائیں گی. وظهرت القینات والمغاظف، اور موسیقی والے اور آلات، موسیقی کے آلات اور گلوکار اور گانے والیاں، یہ عام ہو جائیں گی. محفلیں سجیں گی نہیں ان کے بغیر، ہاں، محفلیں سجیں گی نہیں ان کے بغیر، کان بھریں گے نہیں ان کے بغیر. آنکھیں بھی گندی، کان بھی گندے، دل بھی گندے، دھرتی بھی گندی ہو جائے گی. وظهرت القینات والمغاظف، وظهرت القینات والمغاظف، موسیقی کی آلات ہر گھر میں سجائے جائیں گے، ہر جہیز کا حصہ بن جائیں گے، اور انہیں قومی ایوارڈ دیا جائیں گے، یہ قوم کا سرمایہ بن جائیں گی، اور انہیں عزت بھری الفاظ سے انہیں بلایا جائے گا. وظهرت القینات والمغاظف وشربت الخمور، شرابی پی جائیں گی، شرابی پی جائیں گی. میں عبرت کے لیے ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، میری آنکھوں دیکھا، آنکھوں سے دیکھا ہوا، یہ کلفٹن کے اندر پل کے قریب میں جا رہا تھا ایک ساتھی کے ساتھ گاڑی میں، شام کو، رات کو کہیں بیان تھا، صبح اتوار تھی، صبح اتوار، رات تقریباً پونے بارہ بجے کا وقت تھا. اللہ کی شان، جیسے ہم وہاں پل کے قریب پہنچے تو آگے ایک اسکوٹر پہ ایک نوجوان اور ایک بچی، ایک دم بچی گری نیچے سڑک پر، سڑک پر گری، اور جیسے گری تو میرے ساتھی نے بریک ماری. ہم نیچے اترے، کیا دیکھتے ہیں، اس بچی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، ہاں، اندر چوٹ لگی. یہ بھی کسی مسلمان بھائی کی بہن ہوگی نا، اس نے بھی کسی ماں کی، مسلمان ماں کا دودھ پیا ہوگا، اسے بھی کسی مسلمان باپ کا سایہ ملا ہوگا، لیکن اس مخلوط نظام زندگی نے، اس گندے ترائے ابلاغ نے، اس گندے ماحول نے میری نسل کو کہاں تک پہنچا دیا ہے. وشربت الخمور شرابیں پی جائیں گی, واکل الربا سود کھا جائے گا, وتشبہت النساء بالرجال والرجال بالنساء مرد عورت بننے کی کوشش کریں گے اور عورتیں مرد بننے کی کوشش کریں گی. وتشبہت النساء بالرجال ہاں وتشبہ الرجال بالنساء فرق ختم ہو جائے گا, فرق ختم ہو جائے گا. وساد القبیلۃ فاسقون وساد القبیلۃ فاسقون قبیلے کا وڈیرا بدترین انسان ہوگا. وکان زعیم القوم ارذلهم قوم کا لیڈر سب سے ذلیل انسان ہوگا. وکان زعیم القوم ارذلهم ولنا آخر هذه الام اولها اس آخری طبقے کو زبانیں کھل جائیں گی, ان کی گندی زبانوں سے نہ صحابہ کی عزت محفوظ ہوگی, نہ اولیاء اللہ کی عزت احترام محفوظ ہوگا, اور نہ صحابہ کی عزت اور حرمت محفوظ اور انبیاء کی عزت حرمت محفوظ ہوگی. یہ بعد والے پہلے والوں پر تنقید کریں گے. فرمایا فتربصوا ان ذلک ریحا حمرا پھر انتظار کرو, فتربصوا ان ذلک ریحا حمرا پھر انتظار کرو, خصفا وقصفا وآیات کتتابا کنظام قطع سلکو فتتابا ایسے کثرت سے حادثات پیش آئیں گے, وہاں آگ لگ گئی, وہاں گاڑی کا حادثہ ہو گیا, وہاں جسے کہیں کہ ٹرین ٹکرا گئی, وہاں زلزلہ آ گیا, اور وہاں انسان لاشیں کی لاشیں بکھر گئیں, اور وہاں انسان آگ میں جل گئے. فرمایا یہ دھرتی پر حادثات اتنے زیادہ ہوں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو یکے بعد دیگرے موتی گرتے چلے جاتے ہیں, یہ حادثات ہوتی چلے جائیں گے. تو میرے عزیزو کیا کہہ رہا تھا, یہ تو اندھیر نگری ہے, یہاں تو کھورا کھٹک کھرا کھوٹا ہے, اور کھوٹا یہاں کھرا ہے. یہاں عزت والا دنیا اسے ذلیل کہتی ہے, اور یہاں روشن خیال دنیا اسے تاریخ خیال کہتی ہے, اور یہاں تاریخ خیال دنیا کی نظروں میں روشن خیال بن گیا. یہاں تو الٹی گنگا چل رہی ہے, لیکن ایک وقت اور ہے جب یہ حقیقت کی آنکھ کھلے گی, تب پتہ چلے گا اسلام کے سکے کی قیمت کیا ہے, اسلام کے سکے کی قیمت کیا ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ہاتھ چبا لیں گے, ہاتھ چبا لیں گے اور کہیں گے لو کانوا مسلم اے کاش کے ہم بھی مسلمان ہوتے, ہم بھی مسلمان ہوتے, اے کاش کے یہ دولت ہمارے پاس بھی ہوتی. بڑی دولت ہے میرے عزیزو, بڑی دولت ہے. ہاں بس اوقات کوئی چیز آسانی سے مل جائے تو اندازہ نہیں ہوتا, اور چھن جانے پر پتہ بھی نہیں چلتا, آسانی سے تو مل گئی. ہاں جنہیں خون کے ندیاں عبور کر کے ملی اور جنہیں اپنا سب کچھ دے کر یہ دولت ملی, ان سے پوچھو اسلام کی قیمت کیا ہے, ان سے پوچھو. ہاں ایک نوجوان, ایک نوجوان خوبصورت نوجوان مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ, اس سے پوچھو اسلام کیا چیز ہے اور اسلام کی قیمت کیا ہے. یہ خوبصورت نوجوان ناز و نعمتوں کا پلا ہوا اور اتنا خوبصورت, اتنا خوبصورت کہ اگر میرے نبی کے ہم شکل کوئی صحابی تھا, خوبصورتی میں قریب تھا, تو وہ مصعب بن عمیر تھا, اتنا خوبصورت. اور نبی کا حسن کیا تھا, سبحان اللہ. آپ کی زوجہ اور آپ کی رفیق حیات عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دنیا کی عورتوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن دیکھا اور ایسی مبہوت ہو گئیں اور ایسا اپنا دل دے بیٹھی اور ایسا اپنا دماغ کھو بیٹھی کہ بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کاٹ بیٹھی اور کہنے لگی قل حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی بشر تھوڑی ہے, یہ تو بڑا معزز فرشتہ ہے. تو اما فرمانے لگی کہ آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا اور بقی آدھا حسن اللہ نے ساری دنیا میں تقسیم کیا, لیکن محمد رسول اللہ کو اللہ نے سارا مجموعہ حسن دے دیا, اتنے حسین. تو مصعب کو یہ اعزاز تھا کہ حضور کے قریب قریب تھے, حضور سے شکل بہت ملتی تھی. جب احد میں حضرت مصعب شہید ہوئے, حضرت مصعب شہید ہوئے تو دنیا نے یہ خیال کیا کہ محمد رسول اللہ شہید ہو گئے. تو یہ بڑا ناز و نعمتوں کا پلا ہوا تھا, زمانہ جاہلیت کی زندگی گزار رہا تھا یہ نوجوان, اور بہت اچھا کھاتا, بہت اچھا پہنتا اور بہت اچھی چیزیں استعمال کرتا. ماں بڑی مالدار تھی اور مکہ کے تاجروں سے کہہ رکھا تھا کہ جتنا بڑھیا عطر لے کے آؤ پہلے میرا بیٹا لگائے گا, بعد میں جا کر بازار میں فروخت کرنا. جو بڑھیا جوتا لے کے آؤ پہلے میرا بیٹا پہنے گا پھر بازار میں اسے فروخت کرنا. جو یمن سے بڑھیا لباس شام سے لے کے آؤ، پہلے میرے گھر پہ دستک دینا، میرا بیٹا پہنے گا، پھر بازار میں بیچنا۔ ایسا ناز و نعمت میں پلا ہوا نوجوان، لیکن سبحان اللہ جب اسے اسلام کی روشنی نظر آئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوا، تو ایک وقت آیا ماں باپ نے بیڑیاں ڈال دی، لیکن یہ نوجوان گھستے گھستے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور ساری ناز و نعمت کی زندگی چھوڑی، فقر و فاقہ کی زندگی برداشت کی۔ ارے سب کچھ چلا جائے تو چلا جائے، اسلام اور ایمان تو نہ جائے نا۔ اور ایک وقت آیا یہ نوجوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے گزرا، ادھر بھی پیمان لگا ہے چمڑے کا اور ادھر بھی پیمان لگا ہے چمڑے کا، اور اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس نوجوان کو دیکھتے ہیں اور اس کی ماضی کی خوبصورت زندگی کا تصور کرتے ہیں اور آج کا حال دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، میرے صحابہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاں لباس کی اتنی فراوانی ہوگی، اتنی فراوانی کہ ہر محفل کے لیے اور ہر جگہ جانے کے لیے الگ الگ لباس ہوگا، دوستوں کے لیے الگ، کالج کے لیے الگ، ہاں کلب کے لیے الگ، شادی کے لیے الگ، اور تمہارے پاس لباس کی اتنی فراوانی ہوگی، تم بیت اللہ پہ اس انداز پہ چادریں لٹکاؤ گے، اس انداز پہ تم گھروں پہ دیواروں پہ ایسی چادریں لٹکاؤ گے جیسے بیت اللہ پہ لٹکایا جاتا ہے، اور تمہارے کھانوں کی اتنی فراوانی ہوگی، ایک چیز رکھی جائے گی دوسری اٹھائی جائے گی، ایک رکھی جائے گی دوسری اٹھائی جائے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بڑا اچھا ہو جائے گا، خوشحال ہو جائیں گے، تجھے اللہ کو راضی کرنے کی فرصت مل جائے گی۔ فرمایا نا، آج تمہارے دنوں میں ایمان اور اسلام کی قدر و قیمت اور ایمان تمہارے دلوں میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، اور ایک وقت آئے گا تمہارے ہاں ایمان وہ ایسا ہوگا جیسے سیلاب پہ بہنے والا کچرا، اور اتنا کمزور جیسے کوئی تنکا، اس کا کوئی وزن ہی کوئی نہیں ہوگا، اس کا کوئی وزن ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو آج دنیا کے اندر مسلمان اپنا وزن کھو چکا ہے، اس لیے کہ یہ اپنی زندگی کھو چکا ہے۔ ہم نے کیا کچھ کافروں کا نہیں اپنایا، لیکن وہ اب بھی کہتے تم ہمارے نہیں ہو، وہ اب بھی کہتے ہمارے نہیں ہو۔ اور سبحان اللہ جنہوں نے اپنی زندگی نہیں چھوڑی، ربی بن عامر جب رستم کے دربار میں گیا تو ایک ٹوٹی سی تلوار اور اس پر بھی چھوٹے چھوٹے کپڑے لپٹے ہوئے، اور اپنے نبی کے لباس میں، اپنے نبی کے لباس میں جو میرے نبی نے بتایا تھا، دربار نے روکا، کہنے لگا دربار میں جانے کے لیے دربار کا لباس پہننا ہوگا۔ سبحان اللہ، ربیع بن عامر نے کہا ہم آئے نہیں، تم نے خود بلایا ہے مذاکرات کے لیے، ہم آئیں گے تو اسی لباس میں آئیں گے جس لباس میں آ رہے ہیں، ہم تو بس اوقات اپنی چوکٹ ہی بھول جاتے ہیں، اپنی حیثیت ہی بھول جاتے ہیں، بلکہ دنیا اسے کہتی ہے بڑا روشن خیال ہے کہ جہاں جاتا ہے ویسا بن جاتا ہے۔ ارے نانا، مسلمان تبھی روشن خیال ہوگا کہ جہاں جائے گا اپنی بنیادوں پہ کھڑا ہوگا، جہاں جائے گا اپنے کردار سے اپنی زندگی دکھائے گا، جب وہاں پہنچا دروازے پہ رو لباس کہا نہیں اسی لباس کے ساتھ جائیں گے۔ اور عجیب اللہ کی شان، جب یہاں اللہ اکبر ہو نا، کیا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، جب یہ بات ہو جائے تو یہ مسلمان پھر دنیا کی کسی طاقت سے بھی ڈرا کرتا، یہ خوف خوف، بلکہ کسی طاقت کو تو چھوڑی، آج مسلمان خیالوں سے ڈرتا رہتا ہے کل کیا ہوگا۔ ہاں ایک کیا حال تھا کہ ساری دنیا بھی اس کے خلاف کھڑی ہے لیکن اس کے دل پھر بھی مضبوط ہیں، اور آج یہ محفوظ قلعوں کے اندر بھی ہے لیکن خوف کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آ رہی، خوف کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آ رہی۔ ارے اللہ کے رسول نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے جس دل سے اللہ، جس دل سے اللہ کی عظمت اور خوف نکل جائے گا اس دل کے اندر ہر خوف مسلط ہو جائے گا، ہر خوف مسلط ہو جائے گا، اور جس دل میں اللہ کے خوف اور عظمت بیٹھ جائے گی اس کا دل ہر خوف سے محفوظ ہو جائے گا، اس کا دل ہر خوف سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ربیع بن عامر یہ عقیدہ لے کے جا رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو رستم نے ڈرانے کے لیے اور اپنا روب جمانے کے لیے دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی اپنے کرندے کھڑے، ان کے ہاتھوں میں ننگی تلوار تھی کہ شاید رب آنے والا یہ شخص مرعوب ہو جائے، مرعوب ہو جائے، لیکن ربی تو اسی سادہ انداز میں، اور تلوار لیے. اسے دربان نے کہا اس دربان سے تم یہاں فتح کرنے کے لیے آئے ہو ایران پر؟ اس نے کہا تم نے صرف تلوار دیکھی ہے, تلوار چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے. تم اپنے ہاں سب سے جو مضبوط ترین ڈھال ہے اسے لے کے آؤ. ربیع بن عامر نے یوں مارا, ڈھال دو ٹکڑے ہو گئی. اس نے آگے پیغام بھیجا, عجیب مخلوق ہے, نہ اپنا لباس چھوڑنے کے لیے تیار ہے, نہ اپنی تلوار چھوڑنے کے لیے تیار ہے, اور طاقت اتنی کہ اس نے تو بہترین قسم کی ڈھال بھی توڑ دی. بس تم نے کہا آنے دو. ربیع بن عامر اسی ٹھنگنے سے سواری پر اندر دربار میں گیا اور جان بوجھ کر اپنی تلوار کی نوک زمین پہ مارتے ہوئے قلیم کو رونتے ہوئے پہنچا. اور جب وہاں پہنچا تو وہاں پہنچ کر اس نے اس کے گاؤں تکیوں کے ساتھ اپنے سواری کی رسی باندھ دی. رستم سامنے بیٹھا ہے. ربیع بن عامر بھرے مجمع میں کہنے لگا, یا مجھے بھی بٹھا دو یا تم بھی کھڑے ہو جاؤ, اس لیے کہ میرے نبی نے مذاکرات کا یہ انداز نہیں بٹھایا کہ تم بیٹھے اور ہم کھڑے ہو جائیں. یہ حریت اور یہ شجاعت اور یہ بہادری اور یہ قوت فیصلہ اور یہ حوصلہ اور یہ ہمت اسی مسلمان کے دل میں ہوگی جس کے دل میں اللہ کی روشنی ہوگی, اللہ اکبر کی عظمت ہوگی. اسلام کی سچی مسلمان اور ڈر جائے, مسلمان اور گھبرا جائے, مسلمان اور گھروں سے تصور نہیں تھا ماضی میں, لیکن کیا کریں جب سر سے لے کر پاؤں تک یہ غیروں کا بن گیا تو خوف بھی پھر انہی کا آئے گا نا. پہلے یہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنا نبی کا تھا, اپنے اللہ کا تھا, اس لیے اس کی عظمت بھی اسی کے دل میں تھی. آج سر سے لے کر یہ پاؤں تک غیر کا ہے. تو ربیع بن عامر جب وہاں پہنچا اس نے کوئی چیز پیش کی, اس نے کوئی چیز پیش کی, اور وہ چیز جب پیش کی تو کوئی چیز اس کے ہاتھ سے گر گئی, ربیع بن عامر کے ہاتھ سے. جیسے گری تو ربیع بن عامر اسے اٹھانے لگے, اس لیے کہ میرے نبی کا حکم یہ ہے کہ کوئی چیز نیچے گر جائے تو اگر اس پہ گندگی نہ لگے اسے استعمال کر لو, استعمال کر لو, ہو سکتا ہے سارے کھانے کی برکت اسی کے اندر ہو. جیسے ربیع بن عامر نے اسے اٹھانے لگے تو پاس والے نے یوں کونی ماری, ربیع کیا کہہ رہا, بھرا دربان دیکھ رہا ہے, یہ کیا کہیں گے, یہ بھوکے ہیں اور یہ بھوکے ہیں, دیکھو نیچے سے اٹھا کے کھا رہے ہیں. لیکن ربیع بن عامر نے عجیب بات کی, اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کا طریقہ تو نہیں چھوڑ سکتا, انہیں کیا پتا میرے نبی کی سنت میں کیا حسن ہے اور اس میں کیا روشنی ہے اور اس میں کیا مزہ ہے اور اس میں کیا برکت ہے, ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کا طریقہ تو نہیں چھوڑ سکتا. ان جاہلیت کی زندگی گزارنے والوں کیا پتا میرے نبی کی زندگی میں کتنا حسن ہے. ارے میرا نبی حسین بھی خوب تھا, حسین بھی خوب تھا, جمیل بھی خوب تھا, آپ سے بڑھ کر حسین بھی کوئی نہیں, اور آپ سے آپ اجمل بھی خوب تھے, اکمل بھی خوب تھے, حسین بھی خوب تھے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے نبی کا جو طریقہ وہ حسین نہ ہو, اس میں کمال نہ ہو. ارے میرے نبی جیسے اپنی ذات میں حسین تھا, خوبصورت تھا, میرے نبی کی زندگی سے نکلنے والا ہر عمل بھی ایسا ہی حسین ہے. آج ہمیں اسلام کا حسن نظر نہیں آ رہا بدقسمتی سے, اس لیے کہ اسلام آج سوسائٹی میں نہیں ہے, اسلام گھروں میں نہیں ہے, اسلام زندگیوں میں نہیں ہے, وہ کتابوں میں رہ گیا, وہ کتابوں میں رہ گیا. اگر اسلام زندگیوں میں آ جائے, سچ کہہ رہا ہوں, اس کے حسن میں اتنی کشش ہے, اس کے حسن میں اتنی کشش ہے کہ کفر اپنی جاہلیت کی زندگی سے توبہ کرنے لگ جائے گا, انہیں احساس ہوگا کہ ہم درندوں کی زندگی گزار رہے ہیں. ایک نوجوان میرا ساتھی امریکہ گیا تو وہاں کسی نے اسے تانا دیا کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس نہیں ہے, انسانی حقوق نہیں ہے. تو سن کے چپ رہا, آگے ایک پارک کے پاس سے گزرے جہاں وہ مرد عورت کتے بلیوں کتنا اکٹھے سوئے ہوئے تھے, اکٹھے لیٹے ہوئے تھے. تو اب پاکستانی کو موقع ملا, اس نے کہا ہاں مانا پاکستان میں رائٹس نہیں ہے لیکن یہاں تو ہیومن ہی نہیں ہے, انسان تو ہوں. وہ کون سا احسان ہے جسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ ماں کا کیا عزت احترام ہوتا ہے, بیٹی کا کیا مقام ہوتا ہے, ہاں, اور بہن کی کیا عزت ہوتی ہے, بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں, باپ کے ماں کے قدموں تلے کیسی جنت ہوتی, جسے یہی نہیں پتا اس کی زندگی میں اور حیوانوں کی زندگی میں کیا فرق ہے. میرے عزیزو یہ خوبصورت زندگی انسانوں کی مسلمانوں کے پاس ہے, مسلمانوں کے پاس. لیکن بدقسمتی سے غیروں کی تہذیب ایسی چھائی کہ آج مسلمان اپنا سال بھی بھول گیا, اپنے مہینے بھی بھول گیا. اسے پتہ ہی کوئی نہیں نبی کی زندگی تھی کیا, نبی کی زندگی تھی کیا. ایک کتاب میں بتایا کرتا ہوں, اسے ضرور لیا, انگریزی کے اندر بھی ہے اور اردو کے اندر بھی ہے, اسوہ رسول. کیا نام ہے؟ اسوہ رسول. ہر ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ کی ہر کتب خانے سے مل جاتی ہے, اسوہ رسول. اسے اپنے سرانے کے پاس رکھے, اور انگریزی کے اندر بھی ہے, اردو کے اندر بھی ہے, فرانسیسی زبان کے اندر بھی ہے یہ. اسے اپنے سرانے کے پاس رکھے اور روز اس کا ایک صفحہ پڑھ لیا کریں, ایک صفحہ. پتہ چلے گا میرے نبی کی زندگی کتنی حسین ہے, کتنی خوبصورت ہے. آج دنیا کہتی ہے, آج دنیا خود کہہ رہی ہے کہ اگر سوئیں گے تو سونے کے مختلف طریقے ہیں. بائیں طرف سو جاؤ, کہتے ہیں یہ طریقہ بھی انسانی جسم کے لیے صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارا بوجھ دل پہ آ جاتا ہے. الٹا لیٹ جاؤ تو میڈیکل کہتے ہیں یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اس سے ساری مشینری نیچے آ جاتی ہے, گوشت بوجھ اوپر آ جاتا ہے. سیدھا لیٹ جاؤ کہتے ہیں نہیں, ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوگی, اس کے اندر لچک ہے, وہ متاثر ہوگی. اچھا پھر کیسے؟ کہا دائیں کروٹ پہ سو جاؤ. انسانی جسم کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہے, اور میرے نبی نے صدیوں پہلے بتایا کہ انسان کے لیے سب سے بہتر طریقہ دائیں کروٹ پہ سونا ہے. یعنی ایک نہیں ہزاروں طریقے, ہزاروں ہزاروں طریقے جو میرے نبی نے بتایا. ایک تو نہیں کہ نبی کی زندگی اپنانے سے جنت ملے گی, وہ تو ملے گی ملے گی. ارے میرے عزیزو, اس سے بہتر انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی جس انداز سے میرے نبی نے کھایا اس سے بہتر طریقہ ہی نہیں, جیسے نبی نے پیا اس سے بہتر طریقہ ہی کوئی نہیں, جیسے نبی سوئے اس سے بہتر طریقہ ہی کوئی نہیں, جو نبی نے پہنا اس سے بہتر لباس کوئی نہیں. میرے نبی نے کھلا لباس پہنا کھلا. آج میڈیکل کیا کہہ رہی ہے, جب آدمی جینس پہنتا ہے یا ایسا ایسا اس سے بھی تنگ لباس آ گیا تو انسان کی چھوٹی چھوٹی رگیں متاثر ہوتی ہیں, جن میں خون کا دورانیہ ہوتا ہے, متاثر ہوتی ہیں, اور جس کا اثر اس کے پورے صحت پر, آہستہ آہستہ اس کے خون کی جو دورانیہ ہیں اور خون کا چلنا ہے وہ متاثر ہوتا ہے. پھر کبھی اس کو دماغ کی رگ پھٹتی ہے, اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ خون کا دورانیہ جسم کے بعد حصے پہ نہیں آتا, فالج ہو جاتا ہے. مختلف بیماریاں اس لباس کی وجہ سے, آج میڈیکل کہہ رہی. اور ہمارا محمد رسول اللہ صدیوں پہلے بتا گیا کہ جتنا کھلا لباس ہوگا اتنا اچھا ہوگا, اتنا اچھا ہوگا. تو میرے عزیزو, ایک تو اللہ رب العزت نے اسلام کی بڑی دولت دی ہے, لیکن چونکہ یہ اسلام گھر ملا ہے, گھر ملا ہے, بس اوقات قدر نہیں ہوتی. اس لیے بس اوقات یہ دولت چلی بھی جاتی ہے اور اندازہ بھی نہیں ہوتا, چلی بھی جاتی ہے اندازہ بھی نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا, ایک وقت آئے گا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے اور شام کو وہ مسلمان نہیں ہوں گے, اور شام مسلمان ہوں گے اور صبح مسلمان نہیں رہیں گے. یہ کیسے ہوگا کہ لمحوں کے اندر اسلام نکل گیا؟ یہ اسی طرح میرے عزیزو, جیسے آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان پانچ وقت نماز نہ پڑھے, پانچ وقت, تو وہ کافر نہیں ہوتا, کافر نہیں ہوتا. لیکن جب مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ٹھیک ہے لیکن میرا نماز نہ پڑھنا مجھ سے غلطی ہو گئی. ایسا ہی ہے نا, مجھ سے غلطی ہو گئی. دوسری طرف شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا, اور وہ بھی آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا, لیکن کیا بنا؟ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا, ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. یہ مسلمان دن میں کئی سجدے نہیں کرتا, کافر نہیں بنتا. شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا, ہمیشہ کا جہنمی بن گیا. کیا فرق ہے؟ فرق یہ میرے عزیزو, شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا, اور ساتھ یہ بھی کیا, یہ بھی کیا کہ یہ اللہ کا حکم ٹھیک نہیں تھا, مصلحت کے خلاف تھا, اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ آدم مٹی سے بنا ہوا ہے, یہ میرے عقل میں نہیں آ رہا, یہ حکم مصلحت کے خلاف ہے, یہ حکم مصلحت کے خلاف ہے کہ مٹی سے بننے والے کو آگ کا بننے والا سجدہ کر دے, یہ اللہ کا حکم ٹھیک نہیں. آج میرے عزیزوں, اسلام کیوں دلوں سے نکل جاتا ہے اور ایمان کیوں لمحوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے؟ آج مسلمان صرف اللہ کا حکم توڑتا نہیں بلکہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے آج تو اس حکم پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا, بلکہ بس اوقات کہتا ہے یہ تو حالات کے مطابق نہیں ہے, اسلام کے اس حکم پہ اس زمانے میں حکم عمل نہیں ممکن نہیں ہے. یعنی گویا یہ کہہ رہا کہ آج اسلام قابل عمل نہیں ہے. ہمیں عزیزو بدقسمتی سے جن کا نظام تعلیم ہم پڑھ رہے ہیں, ہمارا کوئی نظام تعلیم نہیں, جن کا نظام تعلیم پڑھ رہے ہیں وہ سلو پوائزن کے ذریعے دل و دماغ میں یہ بات بٹھاتے ہیں کہ اسلام وہ جو محمد رسول اللہ لے کے آئے وہ آج نعوذ باللہ قابل عمل ہی نہیں ہے, کہ اس کے ساتھ انسان ترقی نہیں کر سکتا. ارے میرے عزیزو کیا کہتے ہیں, وہ اسلام آئے گا تو انسان ترقی نہیں کرے گا. ارے میرے عزیزو انسان کی ترقی صرف اسلام کے اندر ہے, اور اسلام کو چھوڑ کر انسان کی ترقی نہیں ہے, پلاسٹک کی ترقی ہے, لوہے کی ترقی ہے, پتھر کی ترقی ہے, کاغذ کی ترقی ہے, بلڈنگ بلند و بالا ہیں, عمارتیں شاندار ہیں, گاڑیاں سواریاں بہت بڑھیا ہیں. انسان تو اسلام چھوڑ کر گھٹیا ہو گیا. انسان کی ترقی اسی اسلام میں ہے جو محمد رسول اللہ لے کے آیا. آج دنیا کے اندر اسلام نہیں ہے, یورپ میں جائیں, مغرب میں جائیں, جاپان میں جائیں, وہاں چونکہ اسلام کی روشنی جن کی زندگیوں میں نہیں ہے ان سے پوچھو وہ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں, ان کے گھر کیوں اجڑ گئے, ان کے خاندان کیوں بکھر گئے, اور وہ اپنے ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے بیگانے کیوں بن گئے. انسان گر گیا, اس کی قیمت ختم ہو گئی. ہاں اس مارکیٹ میں چیزوں کی قیمت بڑھ گئی ہے, جاپان وہاں کی ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی, لوہے سے بنی ہوئی, پلاسٹک سے بنی ہوئی, کاغذ سے بنی ہوئی, پتھر سے بنی ہوئی, وہاں کی ہر چیز قیمتی, لیکن وہاں انسانوں کی قیمت اتنی گھٹیا ہوئی ایک سال میں 35,000 آدمی نے خودکشی کی. 35,000 سویڈن کا ہی ریکارڈ تھا پہلے. ہم کہتے ہیں ہمارا بجٹ پورا کیسے ہو, اور سویڈن کہتا ہے ہمارا بجٹ خرچ کیسے ہو, اتنی دولت. لیکن اسلام کی زندگی ان سے انسان کی قیمت بنتی تھی, اور ان کا ریکارڈ ہے, پہلے سویڈن کا ریکارڈ تھا سب سے زیادہ خودکشیاں کیا کرتے تھے. تو اس انسان کو ترقی صرف اسلام سے ملے گی. تبھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آبادی بنائی تھی مدینہ منورہ کی, وہ گھر بھی کچے تھے, دیواریں بھی کچی تھی, اور ان گھروں کی چھتیں وہ کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی تھی, کبھی کھانا ہوتا اور کبھی نہیں ہوتا. لیکن وہاں انسان نے اتنی ترقی کی کہ ان کی آپس کی محبت دیکھ کر کئی سو مشرکین مکہ جب مدینہ آئے اور مسلمانوں کی یہ محبت آپس میں دیکھی تو وہ اسلام قبول کر لیا. انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا, صرف مسلمانوں کی وہ رہن سہن کی زندگی دیکھی. کئی سو مسلمان کافر صرف اس لیے مسلمان ہو گئے, یہ محبت, یہ انسانیت, یہ ہمدردی, یہ احسار, یہ پیار, کہ جو پہلے اونٹ کی باری پہ لڑتے اور لاشیں گرتی اور گھوڑے کے آگے نکلنے پہ لڑتے تو ان کی جنگیں سالہا سال تک جاری رہتی, اور آج کیا ہے, ایک مر رہا ہے اور پانی بھی طلب کر رہا ہے, پڑوس میں دوسرا ساتھی پانی طلب کر رہا ہے. یہ کہتا ہے مجھے چھوڑو پڑوس والے کو دے دو, اس کے پاس پانی والا جاتا ہے, ساتھ والا پانی مانگتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے بھی چھوڑو اسے پانی پلا دو, تیسری کے پاس پہنچتا ہے وہ اللہ کے پاس پہنچتا, دوسرے کے پاس پہنچتا. دیکھ رہے ہیں کتنے گھروں کو اجاڑ دیا ظالموں نے, کتنے ظالموں کا کاروبار برباد کر دیا, کتنے کی زندگیوں کو انہوں نے ویران کر دیا, کتنے انسانوں کو زندگی میں انہوں نے گڑھوں میں ڈال دیا نا کاروبار میں. یہ کون ہے, یہ انسان تھوڑی ہیں, درندے ہیں. لیکن یہ درندے کہاں سے آئے, انہیں اسکولوں سے پڑھے ہوئے تھے نا, ہاں انہیں کالجوں سے پڑھے ہوئے تھے, یہی زندگی یہی یہیں کے لوگ تھے, کوئی اوپر سے نہیں گرے تھے. لیکن میرے عزیزو جب اسلام کی زندگی نہیں ہوگی تو اندر انسانیت بھی نہیں رہے گی, وہ تو اسلام ہے جو اندر انسان کو انسان بناتا ہے, ڈر پیدا کرتا ہے, کسی کا جان, کسی کی آبرو, کسی کی عزت, کسی کا مال, ہاں وہ ہاتھ لگانے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے. لیکن جب اس کی آنکھوں سے دوسروں کی بیٹیاں محفوظ نہیں تو اس کے ہاتھوں سے پھر دوسروں کے مال بھی محفوظ نہیں رہتے, جب اس کے گرم خون سے دوسروں کی بہنیں محفوظ نہیں تو اس کے اسلحے سے دوسروں کی جانیں بھی محفوظ نہیں رہتی. ہاں پھر وہ اندر سے وہ انسانیت ہی درندگی آ جاتی. تو میرے عزیزو اللہ رب العزت نے فضل فرمایا ہے کہ آج بھی اندھیروں سے نکال کر روشنی پہ ڈالا, اور جب اللہ نے پیدا کیا تو روشنی کے ماحول میں پیدا فرمایا, اسلام کی روشنی میں. تو میرے عزیزو, اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے, اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پھر اندھیروں میں پڑ جائیں, پھر اندھیروں میں پڑ جائیں. جب آدمی اندھیرے میں ہوتا ہے تو سانپ بس اوقات لاٹھی نظر آتی ہے, اور بس اوقات ہیرا پتھر نظر آتا ہے, اندھیرا جو ہے. جب آدمی گمراہی میں پڑتا ہے تو پھر اسے اچھے برے لگتے ہیں, اچھے برے لگتے ہیں, اور اچھائی بھی برائی لگتی ہے, اور پھر برے اچھے لگتے ہیں, اور گناہ اچھا لگتا ہے. اس میں اسٹیٹس سمجھتا ہے, اس میں ترقی سمجھتا ہے, اس میں روشن خیالی سمجھتا ہے, اس میں عزت سمجھتا ہے. اندج ہو گیا, اندج ہو گیا. ہاں, جب آدمی روشنی میں آتا ہے تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقت حال کیا ہے. یہ اسلام عجیب چیز ہے. جب مسلمان اپنے سے اچھے مسلمان کے پاس بیٹھتا ہے تو اس اسلام کی روشنی سے ان اچھے مسلمانوں کے اسلام میں اپنی زندگی دیکھتا ہے, اپنی زندگی دیکھتا ہے, تو اس کے اندر اور اسلام آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ مسلمان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے. اپنے سے اچھے مسلمان کو جب دیکھتا ہے تو کوشش کرتا ہے اور اچھا مسلمان بن جاؤں, اور اچھا مسلمان بن جاؤں. دیکھیے نا, اگر میرے پاس 1000 روپے ہوں اور میرے دوست وہ ہوں جن کے پاس لاکھوں ہیں, تو یہ 1000 روپے رکھنے والا ان لاکھوں میں بیٹھ کر کبھی اپنے آپ کو مالدار نہیں کہے گا, بلکہ ایسے ہی ہو, میرے باپ نے تو کمایا ہی کچھ نہیں. اور یہ لاکھ والا اگر کروڑ والوں کے اٹھے بیٹھے اور ان کے ساتھ دوستیاں لگائے, تو یہ کروڑ رکھنے والا بھی اپنے آپ کو, لاکھ رکھنے والا بھی اپنے آپ کو امیر نہیں کہتا. اور یہ کروڑ رکھنے والا اگر اربوں والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے, ان سے دوستیاں لگائے, تو سچ کہہ رہا ہوں, یہ کروڑ والا بھی اپنے آپ کو فقیر ہی سمجھے گا. اور یہ اربوں رکھنے والا اگر یہ دوستیاں اور کہانیاں ان کی پڑھے جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ پتہ نہیں ہے کتنی, تو یہ اربوں رکھنے والا بھی اندر سے فقیر ہی ہوگا. ایسا ہی ہے, یہ اندر سے فقیر ہی ہوگا. لیکن میرے عزیزو, بدقسمتی یہ ہے, بدقسمتی ہے کہ مسلمان, آج مسلمان, اس کے ارد گرد کا ماحول ایسا ہے, ایسا ہے کہ اس کے ارد گرد اگر یہ ایک نماز پڑھ رہا ہے نا جمعے کی, تو یہ ارد گرد کے ماحول دیکھ رہا ہے کہ وہ تو ایک بھی نہیں پڑھتے, یہ کہتا ہے میں اس سے تو اچھا مسلمان ہوں. اگر یہ چار نمازیں پڑھ رہا ہے تو ارد گرد دیکھ رہا ہے جو چار بھی نہیں پڑھتے, یہ کہتے یار میں اس سے تو اچھا ہوں. اور بدقسمتی سے اگر ارد گرد بدکار لڑکے دیکھتا ہے, زانی لڑکے دیکھتا ہے, اور یہ صرف غیر بچیوں سے دوستیاں لگاتا ہے, کہتا ہے یار میں ان سے تو اچھا ہوں, کوئی غلط نیت تھوڑی ہے میری. اور اگر اس کے ارد گرد شراب پینے والے ہیں تو یہ چرس کو معمولی نشہ سمجھتا ہے, اور شرابیوں کے ساتھ بیٹھنا معمولی سمجھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ارد گرد کا ماحول جو گندا ہے. اور اگر اس کی بچی اس کے جسم پہ کپڑا آ جائے تو یہ بھی اپنے آپ کو بزرگ سمجھتی ہے, اس لیے کہ وہ بیچاری دیکھ رہی ہے ارد گرد کا ماحول یہ کہ بچیاں اپنے جسم پہ لباس پہننے ہی گوارا نہیں, تو وہ بھی اپنے آپ کو نیک سمجھتی. تو پہلے مسلمان اپنے سے اچھے دیندار کے پاس جاتا تو اپنے آپ کو دین کے لحاظ سے غریب سمجھتا, پھر آگے اور بڑھتا پھر بھی اپنے آپ کو اور غریب سمجھتا. یوں روز بروز اپنے سے اچھے مسلمان کے ساتھ جب بیٹھتا تو اس کی ایمان میں اور اسلام میں ترقی ہوتی, اور کبھی بھی دین کے لحاظ سے اپنے آپ کو امیر نہیں سمجھتا, بلکہ کہتا ابھی اور ضرورت ہے, ابھی اور ضرورت. ایک صحابی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت پیارے صحابی, ان کا ایمان اسلام کیا ہوگا؟ ایک صحابی کا ایمان ایک طرف اور ساری دنیا کے اولیاء اللہ کا ایمان ایک طرف, صحابی کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, ان دونوں میں افضل کون ہے, ان دونوں میں افضل کون ہے؟ اب اس شخص نے سوال میں انتخاب ایسے شخصیات کا کیا کہ ایک طرف حضرت معاویہ جن کے بارے میں گندی زبانوں والوں نے اور گندی قلم رکھنے والوں نے غلط فہمیاں پیدا کر رکھی ہیں, ایسے شخص کا انتخاب کیا, اور دوسری طرف عبداللہ ابن عمر ابن عبدالعزیز جس کی خلافت اتنی شاندار تھی کہ دنیا کہتی تھی خلیفہ عمر ثانی, ایسا عدل و انصاف. تو عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کے راستے کا سفر کیا, اور اس سفر میں جو گرد ان کے گھوڑے کے ناک میں آئی, اس گرد کا مقابلہ بھی عمر ابن عبدالعزیز نہیں کر سکتے. صحابی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے, کون کر سکتا ہے؟ تو اتنا بڑا صحابی, لیکن جب کیا کرا, جب اس نے اپنے سے بڑے ایمان والے کو دیکھا محمد الرسول اللہ, جب ان کی صحبت سے نکلے باہر گئے تو کیا کہتے ہیں, نافق حنزلہ, نافق حنزلہ, حنزلہ تو منافق ہو گیا, حنزلہ تو منافق ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنے سے بڑا ایمان والا محمد رسول اللہ نظر آیا. تو وہ کہتا ہے میں اب بھی غریب ہوں, مجھے اس سے بھی اچھا ہونا چاہیے, اس سے بھی بڑھیا ہونا چاہیے. تو میرے عزیزو, ہم بھی اپنے سے اچھے مسلمانوں کے پاس جب بیٹھیں گے اور اچھی محفلوں میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا ایمان اسلام بچے گا بھی صحیح اور یہ آگے ترقی بھی کرے گا. ہمارا ایمان اسلام بچے گا بھی صحیح اور اس سے آگے ترقی بھی کرے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی کو دوست بنانے لگو, دوست بنانے لگو, تو ایک لمحے کے لیے سوچ لو, میں یخالل, کسے دوست بنا رہے ہو؟ الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل. آدمی اپنے دوست کی نظریات پہ ہوتا ہے. ذرا دوست بنانے سے پہلے سوچو کس کو بنا رہے ہو. اگر شرابی ہے تو ہو سکتا ہے تم بھی شرابی بن جاؤ, اگر اس کی آنکھیں حرام دیکھتی ہو سکتا ہے تم بھی گندے ہو جاؤ, اور اگر تمہارا دوست با حیا ہے, پاک دامن ہے, اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے, اس سے دوستی لگاؤ گے تم خود بہت اللہ کے پیارے بن جاؤ گے. تو دوستیاں آدمی کو اچھا بھی بناتی ہیں اور آدمی کو برا بھی بناتی ہیں. تو میرے نبی نے کیا فرمایا, جب دوست بنانے لگو تو ذرا سوچو کس کو بنا رہے ہو. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. کیا کہہ رہا اللہ؟ فرمایا ساری دوستیاں دنیا میں کل قیامت میں دشمنیوں میں بدل جائیں گی, سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. ہاں, اور کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا, کتنا گندا کر دیا مجھے. بس اوقات آدمی یہ پچھتاتا دنیا کے اندر بھی ہے, جب اسے ہوش آتا ہے نا, کتنا خراب ہو گیا ہوں اور کیسے ماں باپ سے دور ہو گیا ہوں اور کتنی اپنی جوانی گندی کر دی ہے اور کتنی اپنی تعلیم کا ستیہ ناس کر دیا ہے کہ ماں باپ لاکھوں لگا رہے ہیں اور یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا. تو اللہ کیا کہہ رہا, کر ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی. ہاں, الا المتقین, جن دوستیوں کی بنیاد اللہ کی ذات تھی, اللہ کی نسبت سے تقوی کی بنیاد پر جو دوستیاں ہوں گی وہ کل قیامت میں بھی ایک دوسرے کے کام آئیں گی. تو میرے عزیزو, اچھی صحبت, اچھے دوست, اچھے ماحول, اس سے ایمان بھی بجتا ہے, اسلام بھی بجتا ہے, اور اس کی برکت سے میرے عزیزو آدمی کا ایمان اسلام اور بجتا ہے. اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. تو میں مطمئن ہو جاؤں نا انشاءاللہ کہ روشنی سے اندھیری کی طرف نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے نا, روشنی سے اندھیری کی طرف کوئی نہیں جائے گا. ہاں میرے عزیز, اصل میں اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. ہاں, جب بندہ اپنے ہاتھوں سے کسی دولت کو ضائع کرتا ہے تو اللہ بڑا غیور ہے, پھر کہتا جاؤ مجھے تمہاری ضرورت کوئی نہیں ہے. ہاں, تمہیں ضرورت کوئی نہیں ہے. ہاں, تو نقدری نہیں کرنی چاہیے, نقدری ایسا نہ ہو کہ پھر آدمی پچھتاتا رہے کہ اب مولا بلا لے. بس اوقات آدمی مسجد میں نہیں آتا, سمجھتا میں نہیں آیا, اللہ نے کہا مجھے تجھے اپنے گھر میں بلانا ہی کوئی نہیں, جا. ایسا ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے ہاتھوں سے اس دولت کو ضائع نہ کیا کریں, اپنے ہاتھوں سے دولت کو ضائع نہ کریں. اور ویسے بھی اب تو اہل کراچی کے دل اسے کہیں کہ خون کے آنسو رو رہے ہیں, اتنے مسلمانوں پر ظلم ہوا اور اتنے گھر تباہ ہوئے اور اتنے گھر اجڑ گئے اور اتنے کاروبار خراب ہو گئے اور وہ زندہ جسے کہیں کہ گڑے میں پھینک دیے گئے. پھر مسلمان اس دور میں گناہ کرے اور یہودیوں اور عیسائیوں کی خوشیوں میں اس انداز میں شریک ہو, یہ تو غیرت کے بھی خلاف ہے. کوئی غیرت بھی ہوتی ہے نا, یہ تو غیرت کے بھی خلاف ہے. تو میرے عزیزو, یہ موسم تو ویسا بھی ایسا نہیں, بلکہ اپنے اللہ سے مانگیں اور طے کریں کہ آئندہ ساری زندگی وہ گزاریں گے جو ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے. اور جیسے اس نوجوان نے کہا کہ نوجوان سن میری فواں, میری فریاد سن لے, ہاں کہ تو اسلام کا محافظ تھا اور اسلام کا سپاہی تھا, ہاں اور تیری زندگیوں سے, تیری جوانیوں سے اسلام کی بیٹیوں کی حفاظت ہوا کرتی تھی, مسلمان ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت ہوا کرتی تھی, ہمارا کردار تو ایسا ہو. لیکن میرے عزیزو, اگر اندر سے یہ طلب ہوگی تو اللہ ایسا انشاءاللہ بنا بھی دے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری زندگیوں نے بہت گناہ کیے, آنکھوں نے بہت خیانت کی ہے اور نہ جانے کون کون سے گناہ کیے. یہ بھی اللہ کی ستاری ہے کہ میرے سارے گناہ چھپا کر بھی اللہ نے اپنے دربار میں بلا لیا. میرے عزیز ذرا سوچو, کوئی گندا آدمی ہو, ہاں, اور وہ جانتا بھی ہے اس کی ساری زندگی, کوئی شریف آدمی اسے اپنے گھر میں بلاتا ہے؟ ہاں, لیکن اللہ کا حلم دیکھیے, اللہ کا حلم دیکھیے اور اللہ کا رحم دیکھیے. کون سی غلطیاں میری زندگی میں نہیں ہیں, جیسے اللہ نے میرے اندر کی گندگیاں میرے چمڑے سے چھپا دی, جلد سے چھپا دی, اسی طرح اللہ رب العزت نے میری زندگی کی گندگیاں بھی اپنی ستاری کے پردے میں چھپا دی. اگر کسی کو پتہ چل جائے شاید میں کھڑا بھی نہ ہو سکوں اس کے سامنے, لیکن اللہ نے وہ سارے عیب چھپا رکھے ہیں, اللہ نے چھپا رکھے. تو اللہ پیار کرتا ہے نا میرے عزیزوں, کیا ہی اچھا ہے کہ اللہ سے کہہ دے مولا جیسے تو نے یہاں پردہ رکھا ہے اب میں بھی سچی توبہ کرتا ہوں, اب تو ہمیشہ کے لیے میرے اوپر پردہ ہی رکھنا بس. اور سبحان اللہ اتنا پیارا ہے کہ مولا کہتا ہے لو بلغت ذنوبک انان السما ثم استغفرتنی غفرت, مایوس نہ ہو, مانا کہ تیرے گناہ بہت اور اتنے بہت کہ زمین کے ذرات تھوڑے ہیں اور سمندر کے قطرے پانی کے تھوڑے ہیں اور زمین پہ لگے درختوں کے پتے تھوڑے ہیں اور آسمان پر لگے ستاروں کی گنتی بھی تھوڑی ہے اور تیرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں اور زمین و آسمان کی فضا بھی بھر چکی ہے اور تیرے گناہوں کی بلندی آسمانوں تک پہنچ چکی ہے. لو بلغ الذنوب انان السما, لیکن فرمایا ثم استغفرتنی غفرت لک, اگر تیرے اندر ندامت ہے کہ اب نہیں کروں گا سب معاف کر دوں گا. میرے عزیزو دل ہی دل میں طے کر لے کہ مولا شرمندگی بھی ہے اور طے کر لیا کہ اب نہیں کریں گے. تو اس کا وعدہ کرتے نا انشاءاللہ, اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بھائی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے مولا میرے عزیزوں جس محبت سے بات سنی مولا تو ان کو اپنی محبت نصیب فرما. اے مولا یہ بھی جسم میں گرم خون رکھتے ہیں لیکن مولا تیری محبت میں تیرے دربار میں حاضر ہیں, اے مولا اب تو ان کو اپنی محبت نصیب فرما دے. مولا اب تو انہیں اپنے دربار سے محروم نہ فرما, اپنے سامنے جھکنے سے محروم نہ فرما, اپنے تعلق سے محروم نہ فرما. مولا اب انہیں اسلام کے نور سے محروم نہ فرما, مولا انہیں اسلام کی روشنی سے محروم نہ فرما. اے مولا ان سبھی کو اپنا پیارا بنا لے, اے مولا ہم سبھی کو اپنا پیارا بنا لے, اے مولا ہم سب کو اپنے نبی کی زندگی نصیب فرما. اے مولا ہمیں اسلام کا سچا سپاہی بنا, اسلام کا سچا دائی بنا, مولا اسلام کا سچا محافظ بنا. اے مولا ہمارا حصہ اپنے ملک کی تعمیر میں اے اللہ استعمال فرما. مولا ہماری زندگیاں صلاحیتیں اپنے ملک کی تعمیر میں اور اسلام کے تحفظ کے لیے استعمال فرما. اے مولا ان نوجوانوں کی زندگیوں کو اپنے ملک کی تعمیر میں حفاظت میں اور اسلام کے تحفظ کے لیے قبول فرما لے, اپنے نبی کے دین کے تحفظ کے لیے قبول فرما لے. مولا یقین ہم بہت گندے بھی ہیں, اے مولا ہماری گندگیوں کا ہمیں احساس بھی ہے, لیکن مولا تیرے در پہ تیری رحمت کا سہارا لینے کے لیے آئے ہیں. اے مولا تو ہم سب کو معاف فرما. اے مولا آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما, زبانوں کے گناہوں کو معاف فرما, مولا جوانیوں کے گناہوں کو معاف فرما. اے مولا ہم سب کو معاف فرما دے, اے مولا ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے عیبوں کو دھو دے, اے اللہ ہمارے گناہوں کے دھبوں کو دھو دے. مولا ہمارے دل کو صاف فرما دے, اے مولا ہمارے دلوں کو صاف فرما دے. اے مولا ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما دے, اے مولا ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے معاف فرما دے. اے مولا ہمیں اپنے مقاصد میں کامیابی فرما, ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا, ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ان کے لیے راحت کا ذریعہ بنا. مولا ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا اب تک جو ماں باپ کے دل دکھائے ہیں مولا اس کی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما, اور ان کے دل کو خوش کرنے کی توفیق نصیب فرما, ان سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہمیں ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. مولا حادثات سانحات موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما. مولا ہمارے ایمانوں کی جانوں کی عزتوں کی آبروں کی حفاظت فرما. اے مولا ہمارے ایمانوں کی جانوں کی عزتوں کی آبروں کی حفاظت فرما. اے مولا ہمارے ملک کی حفاظت فرما لے. اے مولا ہمارے وطن عزیز کو استحکام نصیب فرما دے. مولا جن ظالموں نے مسلمانوں کے گھر دکانوں کو اجاڑا, تجارتوں کو اجاڑا, اے مولا ان کو تو اپنی رحمت اے اللہ ان ظالموں کی پکڑ فرما لے. اللہ انہیں عبرتناک سزا نصیب فرما دے. اے اللہ جو مسلمان ان حالات سے متاثر ہوئے غیب سے تو ان کے لیے امداد فرما, اور غیب سے مولا تو ان کے لیے رزق کے لیے آسانی کی شکلیں پیدا فرما. اے مولا اپنی رحمت سے اپنے کرم سے غیب سے تو ان کے لیے رزق کے وسعت کا انتظام فرما. مولا ہم سب کو ایمان کی سلامتی اعضا کی سلامتی والی زندگی نصیب فرما. اے مولا جو اس ملک کے دشمن دین کے دشمن ہیں, اے مولا اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما, اگر مولا ہدایت نہیں تو انہیں چن چن کے ہلاک فرما. اور مسلمانوں نے پاکستان کو ان ظالموں سے نجات نصیب فرما, ان بے دینوں سے نجات نصیب فرما, ان اسلام دشمن مل دشمنوں سے نجات نصیب فرما. اے مولا کریم اہل اسلام کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما. مولا جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہا ہے زبان کی بنیاد پر, فرقوں کی بنیاد پر, مولا مسلمانوں کے ان ظالموں کے شر سے محفوظ فرما. اہل اسلام کو اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما. اے مولا اپنی رحمت سے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. مولا ہماری جوانیاں اور ہماری عزتیں, ہماری صلاحیتیں اور مولا ہماری تعلیم, ان سبھی کو اپنے دین کے لیے استعمال فرما, ہمیں اپنے وطن کے لیے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جتنی خیریں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی وہ ساری خیریں ہم سب کو بھی نصیب فرما. جن شرور سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی اے مولا ہم سب کو ان سے پناہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم
الراحمين. سما میرے مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا, نگاہوں میں میری سما میرے مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا, کیا میں نے اغیار سے دل کو خالی میرے خانہ دل میں آ میرے مولا, نگاہوں میں میری سما میرے مولا, نگاہوں میں میری سما میرے مولا, نگاہوں میں میری سما میرے مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا, کیا میں نے اغیار سے دل کو خالی میرے خانہ دل میں آ میرے مولا, ملا جب سے مجھ کو تیرا عشق خوش تر, ہٹے وادیِ عقل ناقض کے پتھر, ملا جب سے مجھ کو تیرا عشق خوش تر, ہٹے وادیِ عقل ناقض کے پتھر, میرا ہر بنے منہ ہوا رشک شکر, تیرا نام جب بھی لیا میرے مولا, نگاہوں میں میری سما میرے مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا, جسے میں نے پرکھا جدھر میں نے دیکھا, تجھے ہر جگہ جگ میں موجود پایا, جسے میں نے پرکھا جدھر میں نے دیکھا, تجھے ہر جگہ جگ میں موجود پایا, تو ہر چیز میں ہے نہا میرے مالک, تو ہر شے میں جلوہ نما میرے مولا, تو ہر چیز میں ہے نہا میرے مالک, تو ہر شے میں جلوہ میرے مولا، نگاہوں میں میری سما میرے مولا، مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا، میری آرزو خواہشیں میرے ارماں، میری ہر خوشی تیری خوشیوں پہ قربان، میری آرزو خواہشیں میرے ارماں، میری ہر خوشی تیری خوشیوں پہ قربان، میرے رب میرے داتا مل جاؤ ماوا، میرے شاہ میرے خدا میرے مولا، میرے رب میرے داتا مل جاؤ ماوا، میرے شاہ میرے خدا میرے مولا، مجھے چاہیے صرف تیری توجہ، نہیں غیر سے مجھ کو کوئی توقع، مجھے چاہیے صرف تیری توجہ، نہیں غیر سے مجھ کو کوئی توقع، تجھی سے میں فریاد کرتا ہوں مالک، تو ہی ہے میرا آسرا میرے مولا، تجھی سے میں فریاد کرتا ہوں مالک، تو ہی ہے میرا آسرا میرے مولا، نگاہوں میں میری سما میرے مولا، مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے، بجز تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے، بجز تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، مجھے اب جدائی کا یارا نہیں ہے، نہ دے فرقتوں کی سزا میرے مولا، مجھے اب جدائی کا یارا نہیں ہے، نہ دے فرقتوں کی سزا میرے مولا، یہ مانا کہ بندہ یہ آسی بڑا ہے، مگر تیری رحمت سے پالا پڑا ہے، یہ مانا کہ بندہ یہ آسی بڑا ہے، مگر تیری رحمت سے پالا پڑا ہے، تیرے عشق کا ایک سوال ہی کھڑا ہے، شراب محبت پلا میرے مولا، تیرے عشق کا ایک سوال ہی کھڑا ہے، شراب محبت پلا میرے مولا، نگاہوں میں میری سما میرے مولا، مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا، میں کب تک نہیں آ ہوں گا روشنی میں میں بھٹکوں گا کب تک شب تیرگی میں میں کب تک نہیں آؤں گا روشنی میں میں بھٹکوں گا کب تک شب تیرگی میں حقائق کی دنیا دکھا میرے مولا نگاہوں سے پردہ اٹھا میرے مولا حقائق کی دنیا دکھا میرے مولا نگاہوں سے پردہ اٹھا میرے مولا نگاہوں میں میری سما میرے مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا حسینوں میں چینوں سکون غیر ممکن تو ہی خالق حسن ہے میرے محسن حسینوں میں چینوں سکون غیر ممکن تو ہی خالق حسن ہے میرے محسن ہے دنیا فانی تو ہر جائی لیکن تیری ذات ہے با وفا میرے مولا ہے دنیا فانی تو ہر جائی لیکن تیری ذات ہے با وفا میرے مولا نگاہوں میں میری سما میرے مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا کیا میں نے اغیار سے دل کو خالی میرے خانہ دل میں آ میرے مولا آج کے نوجوان سن لے میری فغان آج کے نوجوان سن لے میری فغان سوئے دشت و دمن طارق صاحباں کیوں تجھے راس آئی یہ فضل خزاں کیوں تجھے راس آئی یہ فضل خزاں تجھے در ہے رواں خار ہیں بس وہاں آج کے نوجوان سن لے میری فغان آج کے نوجوان سن لے میری فغان کب تلک دار فانی کے عیش و طرب ختم کب ہوگی آخر یہ تاریک شب روشنی میں اور خود کو پہچان اب تجھ کو شاید کہ مل جائے اپنا نشان آج کے نوجوان سن لے میری فغان تو حسینوں کے چکر میں پھرتا ہے کیوں تجھ کو بر ہر غز ملے گا نہ اس میں سکون تجھ کو برباد کر دے گا تیرا جنون ہے تیرے سامنے نعمتوں کا کنواں. آج کے نوجوان سن لے میری فغان, آج کے نوجوان سن لے میری فغان. تو حسینوں کے چکر میں پھرتا ہے کیوں, تجھ کو ہرگز ملے گا نہ اس میں سکون. تجھ کو برباد کر دے گا تیرا جنون, ہے تیرے سامنے ذلتوں کا کنواں. آج کے نوجوان سن لے میری فغان, تجھ کو دیتا ہوں اللہ کا واسطہ, ترک کر اب تو تجوید خود ساختہ. تو نے اپنا لیا غیر کا راستہ, تجھ کو بندہ تھا اسلام کا پاسبان. آج کے نوجوان سن لے میری فغان, آج کے نوجوان سن لے میری فغان. تو جو سامان کرتا ہے کل کے لیے, یہ بھی سوچا کبھی ایک پل کے لیے. کچھ رکھا بھی ہے وقت اجل کے لیے, یا فقط پیاس اور یاد محرومیاں. آج کے نوجوان سن لے میری فغان, آج کے نوجوان سن لے میری فغان. میں نے مانا ابھی تو معمر نہیں, موت کا وقت لیکن مقرر نہیں. میں نے مانا ابھی تو معمر نہیں, موت کا وقت لیکن مقرر نہیں. دار فانی میں رکھا کوئی گھر نہیں, تو مسافر ہے دنیا ہے ایک سائباں. آج کے نوجوان سن لے میری فغان, اونچے اونچے محل جو بنائے ہیں یہ گھر نہیں در حقیقت سرائے ہیں یہ. ہرگز اپنے نہیں ہیں پرائے ہیں یہ, بعد تیرے کوئی اور ہوگا یہاں. آج کے نوجوان سن لے میری فغان, بیٹھکوں میں نہ یوں وقت برباد کر, نفس کی قید سے خود کو آزاد کر. اپنے خالق کو بھی تو کبھی یاد کر, دیکھ تجھ پر ہے وہ کس قدر مہربان. آج کے نوجوان سن لے میری فغان, تجھ کو شاید کہ یہ بات معلوم ہے, ٹکنے ڈھکنا شریعت میں مضموم ہے. تجھ کو شاید کہ یہ بات معلوم ہے, ٹکنے ڈھکنا شریعت میں مضموم ہے. نظر رحمت سے وہ شخص محروم ہے جس کے ٹکنے نہیں پائچوں سے نہا. آج کے نوجوان سن لے میری فغاں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں. میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش, عاشقی کے فسانوں میں بھی ہے کشش. میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش, عاشقی کے فسانوں میں بھی ہے کشش. پر بتا کچھ اذانوں میں بھی ہے کشش, تجھ کو آواز دیتا ہے رب جہاں. آج کے نوجوان سن لے میری فغاں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں.